پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے, نوٹ کیجیے, 08007778908 007778. اور اب کچھ پروگرام کے بارے میں. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے. ترکی نے افغانستان کے مسئلے کے حل میں مدد دینے کی پیشکش کی ہے, اس بارے میں گفتگو کریں گے. اس کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات ہوگی. پاکستان میں پانی کے مسائل کیا ہیں اور اس دفعہ جو فصل ہوگی اس کے کیا امکانات ہیں, اس بارے میں گفتگو کریں گے. اور سب سے آخر میں امریکہ کی صورتحال, جہاں گزشتہ دو ہفتے سے حکومت کا شٹ ڈاؤن چل رہا ہے اور لاکھوں وفاقی ملازمین یا تو بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں یا گھروں پر بیٹھے ہیں, اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. افغان مسئلے کے حل کے لیے ترکی نے بھی مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اجلاس 31 مارچ کو ترکی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بعد بلایا جائے گا. اس حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ترکی کی شمولیت سے افغان مسئلہ حل ہونے میں مدد ملے گی. ان کے الفاظ,
ترکی پاکستان اور افغانستان کا ایک ٹرائی لیٹرل بھی ہوگا جو سمٹ لیول کا ایک انٹریکشن ہوگی, اور افغان صدر اس کے لیے بھی پازیٹو دکھائی دے رہی ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے.
یہ تھے پاکستان کے وزیر خارجہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں, اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے جناب ظفر اقبال چیما صاحب ہیں, اور انقرہ سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرقان حمید ہیں. آغاز کروں گا بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, آپ سے کیا امکانات نظر آتے ہیں, اس لیے کہ مختلف ممالک ریجن کے بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس سلسلے میں کوششیں کر چکے ہیں, لیکن بظاہر بات جہاں چلتی ہے وہیں آ کے ٹھہر جاتی ہے. ترکی کی شمولیت کیا کوئی فرق ڈالے گی واقعی؟
پہلے بھی افغانستان کے بارے میں ترکی نے مختلف کانفرنسز کی, اور ترکی سے جو روابط ہے وہ افغانستان کے اندر مختلف دلوں سے ہیں, خصوصاً ان کے جو ازبک سے یا ترکمن قوم ہے ان کے نمائندوں کے ساتھ, اس کے علاوہ جو دوستم صاحب ہے وائس پریزیڈنٹ, ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں, اور اوور آل جو افغانستان کے بارے میں اور ریجن کے بارے میں ایک امن کے جو ریجنل اپروچ ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. دوسری طرف بات یہ ہے کہ پاکستان نے بھی جس طریقے سے پاکستان چائنا اور افغانستان کا ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوا اور اس میں کچھ ٹریپ آیا, اسی طریقے سے ترکی پاکستان اور افغانستان کا ایک ٹرائی لیٹرل اپروچ اڈاپٹ کیا جائے گا. اسی طریقے ریجنل ممالک کو اور لوکل طور پر بھی انہیں دو دو تین تین کے گروپ میں بھی انگیج ہوں گے, اور اس کے علاوہ کلیکٹیولی بھی انگیج ہوں گے, کیونکہ اب صدر ٹرمپ اور امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ افغانستان کے امن کی ذمہ داری جو لوکل جو ریجنل ممالک ہے وہ اپنے طور پر سنبھالے اور اس میں اپنا حصہ ڈالے. تو میرے خیال میں پاکستان کے اس اپروچ کو کچھ باقی ممالک کی طرف سے بھی ایک سپورٹ ملا ہے, اور پلس اس کو امریکہ نے بھی ایکسپٹ کیا ہے. جو جہاں تک ترکی کا تعلق ہے تو ترکی اپنے ریجن میں ایک ابھرتا ہوا قوت ہے جس کے تعلقات مڈل ایسٹ میں بھی کافی اسٹرانگ ہے. اس کے علاوہ جو ایران ہے پاکستان کے ذریعے آر سی ڈی والا جو پرانا راستہ ہے, پلس پاکستان کے ساتھ کافی درینہ ہے ٹریڈ کے لحاظ سے بھی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جب گئے تھے تو ان کو مختلف منصوبوں کے بارے میں بھی انوائٹ کیا ہے, اور ترکی کو ایک ماڈل کے طور پر پاکستانی اب سمجھنے لگے ہیں کہ ادھر سٹیبلٹی اور ادھر دوسری بات یہ کہ افغانستان کے بارے میں جو داعش ہے اور داعش کے خلاف جو لڑنا ہے, تو ترکی پہلے بھی داعش کے خلاف جو مڈل ایسٹ میں تھا, سیریا میں تھا, عراق میں تھا, ادھر لڑ چکا ہے, اور ادھر ان کی ایک اپروچ ہے داعش کے خلاف. اور دوسرا افغانستان میں بھی داعش کی موجودگی ہے, उधर भी पाकिस्तान का और अफगानिस्तान
जी
का साथ दे सकता है।
सही।
तो इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में कुछ कॉमन चीजें हैं जिस पर कन्वर्जेंस है, और ये कन्वर्जेंस तीनों मुल्कों के आसपास में अगर मिलते हैं तो मजीद वो शार्प हो सकता है, पॉइंट हो सकता है और नतीजा चेज हो सकता है।
सही। जफर इकबाल चीमा साहब, तुर्की खुद अपने मसाइल में घिरा हुआ है, एक तरफ उसके लिए कुर्दों का मसला है, दूसरी जानब सीरिया के साथ वो उलझा हुआ है, क्या आप ये समझते हैं कि वाकई वो कोई रोल प्ले कर सकता है इसमें?
मेरा ख्याल तुर्की जो है ये बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। ये तो हिस्टोरिकली आप कह लें कि मुसलमान मुल्कों में से पाकिस्तान के अलावा अगर किसी कंट्री की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और मिलिट्री, वो सिर्फ टर्की है। टर्की की अपनी वहां पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट रही है थ्रू आउट इन द लास्ट 10-15 ईयर्स। और नंबर दो कि टर्की जो है ये नेटो का एक मेंबर भी है, और नेटो के मेंबर होने से भी वहां उनकी काफी प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस भी है। और आप पिछले दिनों में देखें तो कई ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टर्की ने मिलकर एक दूसरे के साथ बाकी कॉन्फ्रेंस के साथ पार्टिसिपेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका को अलावा अगर किसी मुसलमान मुल्क की अफगानिस्तान के साथ एक अच्छे तालुकात और एक अच्छी प्रेजेंस और एंगेजमेंट, एक मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट है, तो वो सिर्फ टर्की की है। और टर्की इस बारे में बहुत पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि इसको बहुत अहमियत दी जानी चाहिए कि टर्की की मौजूदगी की वजह से जो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है अफगानिस्तान के ऊपर, जो अपना स्टांस है, इसमें पाकिस्तान को एक सपोर्ट भी मिलेगी। क्योंकि जब पाकिस्तान बाकी ममालक के साथ बैठता है तो ट्रिपल एक कॉन्फ्रेंस ही जो अब तो खत्म हो गई है हार्ट ऑफ एशिया के नाम से, लेकिन जब इस किस्म के कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मिलता है तो पाकिस्तान सिर्फ अकेला उसमें होता था, एक तरफ अफगानिस्तान, अमेरिका और इंडिया होते थे और पाकिस्तान होता था। तो इस किस्म की सिचुएशन जो है उसमें पाकिस्तान को ऑल अराउंड अपनी पॉलिसी डिफेंड करनी पड़ती थी, लेकिन टर्की की मौजूदगी की वजह से आप समझें कि जितनी कंपैटिबिलिटी टर्की और पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान पे पॉलिसी है इतनी शायद किसी और दो ममालक के दरमियान नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ टर्की जो है एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करने की पोजीशन में है। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि टर्की के काफी मसाइल फॉरेन पॉलिसी के हैं, वो सीरिया में भी हैं और वो अमेरिका के साथ भी उनके वो पहले वाले तालुकात नहीं है, अगर जो उसमें बेहतरी आ रही है। लेकिन टर्की जो है वो आप कह लीजिए कि एक छोटा मुल्क नहीं है, टर्की एक बहुत बड़ा रीजनल कंट्री है जो कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ एशिया और यूरोप के दरमियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उनकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस पर वो बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से अब उनके रशिया के साथ भी बड़े अच्छे तलकात हैं, चाइना के साथ उनके जो तलकात हैं उसमें खासी इम्प्रूवमेंट आई है। पहले जो उनकी गलतफहमियाँ थी कि चाइना को जो काश्मीर रीजन है इसमें जो इंटरफेरेंस होती है शायद टर्की की तरफ से कुछ उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट है, ये गलतफहमियाँ तमाम किस्म की दूर हो गई हैं। तो इस वक्त टर्की को जो चाइना से, रशिया से और अमेरिका के साथ पुराने तलकात की वजह से जो उसकी पोजिशन है, अफगानिस्तान की पॉलिसी लिहाज से जो उनकी सपोर्ट है, बहरहाल वो किसी और तीसरे या चौथे मुल्क की नहीं है। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए मेरा ख्याल है कि टर्की की जो बाकी और जगह पे एंगेजमेंट है वो कोई आप कह लें कि डिप्लोमेटिक नेचर की नहीं है। अफगानिस्तान में तो टर्की की जो मौजूदगी होगी वो एक डिप्लोमेटिक नेचर की होगी, उसमें कोई उनकी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट या मिलिट्री एंगेजमेंट को अंडर स्ट्रेस नहीं आ गई, यहाँ को उन्होंने ट्रूप्स नहीं भेजनी है। मेरा टर्की की मौजूदगी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगी, और टर्की की जो रिलेशनशिप है अफगान गवर्नमेंट के साथ जो उनके प्रेसिडेंट हैं और जो उनके उससे पाकिस्तान से निस्बत बेहतर है, पाकिस्तान के साथ उनकी आप कह लीजिए एक तसलसी चलती आ रही है कि जी वो कहते हैं जी आप हमारे मुल्क में इंटरफेयर करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज इवेंट्स होते हैं वो आप अफगानिस्तान से डायरेक्ट होके आते हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट खुद करती है जो उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। तो टर्की के साथ उनके रिलेशन में इस किस्म की इरिटेशन नहीं है, جو کسی حد تک ہمارے ساتھ ہیں. تو ٹرکی اور پاکستان مل کے اگر اس کی ڈس انگیجمنٹ میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کو انشورنس دے سکتے ہیں, طالبان کے لیے بھی یہ بہت ایکسیپٹیبل ہوں گے, تو میرے حال ان کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹو رول پلے کرنے کی گنجائش موجود ہے اور میں اس کی سپورٹ میں ہوں.
اچھا ڈاکٹر فرقان حمید صاحب بتائیے کہ کیا وہاں انقرہ میں کیا ہے ٹاک آف دا ٹاؤن؟ ترکی اپنے طور پہ کرنا چاہتا ہے, جو دوسرے ریجنل پلیئرس ہیں لائک ایران, چائنا, رشیا, ان کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہے اس کو؟
نہیں, ٹرکی اپنے ساتھ اکیلا ہی جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان, کیونکہ ٹرکی کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اگر یہ کہا جائے زیادہ بہتر ہوگا کہ ٹرکی اس وقت اسلامی ممالک میں سپر قوت کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا ہے اور سب کا جو ہے تقریباً چھایا ہوا ہے, اپنی اپنی پالیسی کے لحاظ سے, اپنے ہر طرح کے تعلقات کے لحاظ سے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے ساتھ. اگر یہ پہلے بھی آر سی ڈی وغیرہ تھا, جو کچھ بھی تھا, او آئی سی ڈی بنا یا جو کچھ بنا, یہ پاکستان افغانستان جو ہے تو یہ ایک قریب رہے, ہمیشہ سے ایک دوسرے کے بہت قریب رہے. افغانستان کے بعد بھی ترکی کے ہمیشہ سے تروک جو ہیں تاریخ کے لحاظ سے بڑے گہرے تعلقات چلے آ رہے ہیں, اور ترکی کو یہ بھی محسوس واضح طور پر ہمیشہ محسوس کرتے ہیں, واضح طور پر اس کے برملہ اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا جو ہے ایک واحد اسلامی ملک ہے جس پر ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں. اور اسی بھروسے کی وجہ سے پاکستان نے بھی ترکی کو اپنا سب چھوڑ دیا کہ آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی جسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی مخلص ہے, اور افغانستان بھی اگر اس حصے میں مخلص ہوتا ہے تو ترکی جو ہے پوزیٹیو رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. بات صرف یہی ہے کہ اس حصے میں اقدامات جو ہے وہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور مخلص طریقے سے اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر ترکی کو چھوڑ دیا جائے تو ترکی اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتا ہے, کیونکہ کوئی تیسرا ملک ایران یا باقی رشیا یا چائنا یہ ممالک جو ہے یہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اگر کوئی مسئلہ حل کرے گا تو وہ صرف ترکی ہی کرے گا, کیونکہ ترکی اس سے دونوں ممالک کے درمیان جسے کہتے ہیں سالسی کا رول ادا کر سکتے ہیں. دونوں ممالک جو ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتے ہیں اور اس پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں, اور اسی بھروسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان کو بھی چاہیے اور پاکستان کو بھی چاہیے ترکی کو چھوڑ دے اس معاملے کو, اگر جلد از جلد حل کرنا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے روس پر یا ایران پر یا چین پر چھوڑا تو یہ معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. ترکی کو اس بات کا واضح احساس ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر مجھے جو ہے پورے اختیارات دینے ہوں گے. جی
صحیح. اب مگر بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ترکی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے, ترکی اور پاکستان اعتماد کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, جو تیسری پارٹی ہے یعنی طالبان, ان کا ایک کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے, ان کا ایک سٹینڈ ہے کہ جب تک فورن فورسز نہیں جائیں گی ہم امن کی مذاکرات نہیں کریں گے, ہم امن کی میز پر نہیں آئیں گے, تو پھر اس صورت میں کیا حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا؟
جہاں تک وہ فورن ٹروپس کے بارے میں, وہ تو ان کا ایک قسم کا بنیادی نقطہ ہے, اور اسی بنیادی نقطے کے گرد وہ گھومتے ہیں اور اس سے دربردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ اس میں کچھ فلیکسیبلٹی امریکہ نے بھی دکھائی ہے اور کچھ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ طالبان بھی دکھائیں گے, خصوصی طور پر ایک انٹرم گورنمنٹ اگر بنتی ہے اس کے پریزنس تک امریکہ کی کچھ کچھ افواج یا ان کے کچھ بیسز رہیں گے, وہ بیسز جو صرف علامتی طور پر ہو لیکن موجود ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ جب سیز فائر ہوگا تو پھر امریکہ جو ہاسٹلٹیز ہے یا جو آپریشنز ہے یا وہاں پر جو افغان فورسز کا جو مدد ہے, میرے خیال میں کہ اس سے وہ ہاتھ کھینچ لے گا. اسی طرح طالبان کے لیے بھی ایک راستہ مل جائے گا کہ وہ بھی مطلب کہ جو ہاسٹلٹیز ہے اس کو ختم کرے, اور امن کے راستہ جو امریکہ نے ابھی فیک کیا ہے یا طالبان کے ساتھ جو جتنا بھی مطلب اتفاق رائے ہو چکا ہے اور اس پر مزید وہ پیجز بیس کر رہے ہیں, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے خیال میں کہ یہ جو مطالبہ ہے کہ فارن ٹروپس ادھر سے نکل جائیں, تو اس کا انڈیا تو ایک دفعہ بتا بھی دیا, پھر ڈینائی بھی ہو گیا, لیکن پھر بھی اس کی شنید ہے. اور امریکہ اور مسٹر ٹرمپ صاحب کے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے جو جسٹرز ہیں یا اس کے جو بیانات تھے اس سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ افغانستان میں زیادہ عرصہ تک نہیں رہنا چاہتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی سیکورٹی پر کیوں خرچ کریں, اور جو کہ ہمارے لیے ایک لائبلٹی ہے. دوسری بات تو وہ یہ بھی کہے کہ ہم گلوبل پولیس مین کیوں بنے, اور تیسری بات یہ ہے کہ خرچ ہم کرتے ہیں اور لوگ ایک لائبریری بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کنٹریبیوشن کی. تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میرا خیال میں کہ وہ اپنے فوجیوں کو, اپنے جو اس کے جو پینٹاگون ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے خیال میں کہ امریکہ کا جو پیسہ ہے وہ امریکہ پر لگے اور اس کے مفادات پر لگے,
صحیح.
اور نہ کہ جنگوں پر لگے, نہ کہ وہ دوسرے ملکوں میں
خرچ ہو
دوں یا جی جی جی.
اچھا ظفر اقبال چیمہ صاحب, ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی واقعی کیپیبل ہے کہ وہ تنہ تنہا پاکستان کے ساتھ مل کر طالبان کو کنونس کر سکے اور ان کو میز پہ لا سکے مذاکرات کی؟
نہیں, تھوڑی سی یہاں پہ کچھ غلط فہمی ہے. دیکھیے مذاکرات کا جو میز ہے اس پہ تو طالبان پہلے آ چکے ہیں,
گورنمنٹ کے ساتھ تو نہیں آتے نا, افغان گورنمنٹ کے ساتھ.
یا یہ ٹھیک ہے, دیکھیں افغان گورنمنٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے, وہ افغانستان کی گورنمنٹ ہے, ان کی بڑی ایک سینٹرل پوزیشن ہے, لیکن وہ ان کی جو گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ جن کی جو آرمی ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یورپ کی جو ان کو کسی ہر قسم کی ملٹری ٹریننگ اور ان کی جو پریزنس ہے, ان کی موجودگی کے بغیر افغانستان کی گورنمنٹ سسٹین نہیں کر سکتی. اور یہ تو ہم پچھلے 10 سال سے اپنے امریکن دوستوں کو بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو آپ بینک کر رہے ہیں کہ افغان نیشنل آرمی جو ہے یہ افغانستان میں سیکورٹی کے جو فرائض ہیں یہ انجام دے سکے گی, اور گورنمنٹ کو تو انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ یہ ان کی پالیسی غلط تھی. یہ گورنمنٹ افغان گورنمنٹ کو, یہ جو ان کی نیشنل آرمی ہے یہ افغان گورنمنٹ کو سسٹین نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ, اگر امریکن چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے وڈرا کریں, اور جو ٹرمپ کی پالیسی ابھی اس کو ریلائز, انہیں یہ بہت ساری ڈسکرپنسی ان کی پالیسی میں آ رہی ہیں, جو انہوں نے پچھلے سال ایک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی دی, کیا 200 ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی اناؤنس کرنے سے پہلے ٹرمپ کے ذہن میں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اب میں اگلا الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. اب سال بعد گزرنے کے بعد انہیں ریلائز ہوا ہے کہ میں نے تو اگلا جو ہے 4 سال والا الیکشن لڑنا ہے, اور میں نے اپنی الیکٹورٹ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان ممالک سے جس میں افغانستان بھی شامل ہے اپنی فوجیں جو ہے میں وہاں سے نکال لوں گا. اب ان کی پرائرٹی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ میں اگلا الیکشن کیسے جیتوں, اور میں نے لوگوں سے عوام کے, امریکن عوام کے ساتھ ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی جو وعدے کیے تھے وہ انہوں نے
پورے ہونے تھے جی.
اور اگر یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ بیسیکلی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم نے افغانستان میں کچھ بیسک چیزوں کو پورا کرنے کے بعد, افغان جو طالبان ہیں وہ وہاں ان کے جانے کے بعد گورنمنٹ کو کوئی میجر سیٹ بیک نہیں دیتے, گورنمنٹ کو گراتے نہیں ہیں, ان کی آپس میں کوئی بارگیننگ ہو جاتی ہے جس میں پیسفلی اس مسئلے کا کوئی حل نکل آتا ہے. تو اگر امریکہ اس کو ہاں کرتا ہے تو مجھے کوئی بات نظر نہیں آتی ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ اس کو نہیں کرے گی.
صحیح.
پرائرٹی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بریگیڈیئر ریس صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹرمپ نے چھوٹی سی ایک بات جو ہے مودی کے ریفرنس سے بھی کی ہے کہ بھائی ایک لائبریری یا ایک پارلیمنٹ بنانے کے بعد وہ سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کا کام تو ہمارے یہاں کوئی 100 کے برابر بھی نہیں ہے جو امریکہ کی کانٹریبیوشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے جو بڑا پلیئر ہے افغانستان میں وہ امریکہ اور پاکستان ہے.
صحیح.
پاکستان اس لیے ہے کہ پاکستان کا ایک بارڈر ملتا ہے, اور پچھلی 20-25 سال کے جنگ میں جس طریقے سے پاکستان کی افغانستان میں انگیجمنٹ رہی ہے, جو بھی آپ اس کو کہہ دیں, پازیٹو رہی ہے نیگیٹو رہی ہے تو اٹس اے ڈیفیکٹو فیکٹ کہ پاکستان کی انگیجمنٹ وہاں پہ رہی ہے, اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. افغانستان سے امریکہ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پاکستان کی جو ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, افغانستان سے جو نیبر ہولڈ ہے, جو بارڈر کامنالٹی ہے, اور جو باقی انگیجمنٹ ہے, وہ پاکستان کی جگہ کوئی اور ملک نہیں لے سکتا. ترکی تو کچھ فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن ترکی کا وہاں انفلوئنس اتنا ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ, جو غنی کی گورنمنٹ ہے, عبداللہ عبداللہ کی جو گورنمنٹ ہے ترکی کے ساتھ, اس وقت جو ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اس میں وہ ٹینشن نہیں ہے جو ان کی پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپس ہے. اور اگر پاکستان اور ترکی مل کے یونائٹیڈ اسٹیٹس کو کوئی انشورنس دلاتے ہیں
جی
کہ بھائی طالبان ایک دم کوئی میجر اپسیٹ نہیں کریں گے, ان کے وڈرال کے بعد, اور افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کی بھی گورنمنٹ, ان کی جو پالیسی ہے کافی حد تک یہ مان لی جاتی ہے کہ ڈیوریبل پیس افغانستان میں تبھی آ سکتا ہے جب کہ فارن فورسز یہاں سے چلی جائیں گی. اور یہ اس پالیسی پہ تقریباً جو آپ کہہ لیں صرف امریکہ ایک ملک تھا جو ایک ریجنل, امریکہ اور انڈیا دو ملک تھے جو کہ باقی ملکوں کے ریجنل کنسنسس میں شامل نہیں تھے. چائنا بھی چاہتا تھا کہ, چائنا چاہتا بھی ہے, چاہتا تھا کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے. پاکستان نے بھی اب اپنی پالیسی میں یہ چینج لائی ہے, پہلے تو پاکستان بھی کہتا تھا کہ امریکہ کا افغانستان میں جانا بڑا امپورٹنٹ ہے, اب ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کا جانا بہتر ہے. رشیا بھی یہ چاہتا ہے, ایران بھی یہ چاہتا ہے, ترکی بھی یہ چاہتا ہے. تو اب ایک ریجنل کنسنسس میں اگر امریکہ شامل ہو جاتا ہے تو پیچھے صرف انڈیا ایک ایسا ملک رہ جائے گا شاید جو کنسنسس میں شامل نہ ہو, وہ اتنے آئسولیٹ ہو جائیں گے کہ ان کے لیے پھر افغانستان میں رہنا ناممکن ہو جائے گا. جو انہوں نے انویسٹمنٹ وہاں پہ کی ہے کچھ $3 بلین کی, وہ بھی ایٹ اسٹیکس لگ جائے گی, تو ان کے پاس کوئی ایسا چانس نہیں ہوگا کہ وہ اس
براڈر
انٹرنیشنل کنسنسس کے ساتھ اگری نہ کریں.
درست جی.
تو میرا خیال ہے کہ میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ جو حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں.
ہمارے دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ, رہیے گا. لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی لیاقت الملک صاحب,
السلام علیکم. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2019 جو ہے یہ افغان عوام اور اس ریجن کے تمام عوام کے لیے انشاءاللہ بڑا
خوشی
بنے گا اور یہ مسئلہ حل ہوگا. لیکن میں اپنے ماہرین سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے اس وقت جو پریک ہیں جنگ کے, امریکہ افغان کے حکومت اور طالبان, وہ تو انہوں نے تو لچک پیدا کر دیا ہے, لیکن اب روڈ میپ دینا چاہیے کیونکہ امریکہ کا اپنے موقع میں لچک لانا بڑا مشکل تھا. طالبان
سوال ذرا مختصر کیجیے لیاقت الملک صاحب.
میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں
جی,
اگر
جی
ترکی اس جو تمام لوگوں, تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے ہمدردی ہے, خاص کر اردوان کے لیے, تو وہ اگر عالم اسلام کی تمام ممالک جن کی تعداد تقریباً اس وقت 1,20,00,000 کے قریب ہے, ان کی 1% کو فوج کو یہاں تعینات کر کے امن کے لیے اور استحکام کے لیے اور اکانومک اسٹیبلٹی کے لیے
جی
ریہیبلیٹیشن کی رہی ہے آپ.
او بھائی مختصر کیجیے پلیز. ہاں اس کا جواب دیں گے سعید ندوی صاحب بہت اختصار کے ساتھ, میرے پاس وقت بہت کم ہے.
جی تو ڈراپ ہوتا ہے, لیکن اوور آل میرے خیال میں ایکٹیویٹی ہے ہر کوئی عوام, افغان عوام بھی, عوام حکومت بھی, اس کے علاوہ امریکہ بھی, پاکستان بھی, بیچ ممالک بھی, اور جو سعودی عرب یو اے ای ہے. تو میرے خیال میں سب کی جو نظریں ہیں وہ بات چیت پر ہے, کامیابی پر ہے.
صحیح.
اور تو اگر یہ سارے مطلب کہ وہ گراؤنڈ حقائق کو اور ان کے جو ڈپلومیٹک جیسچرز ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہیں اور ان کی جو پروگرس ہے اور ان کو جو آگے بڑھانا ان کو دیکھا جائے, تو میرے خیال میں کہ اندیشے تو ہوں گے لیکن اندیشے آہستہ آہستہ
دور ہو جائیں گے جی,
جو جو یہ چیزیں پروگرس ہوتی جائے گی.
ہمارے
ہمیشہ جنگوں کا جو خاتمہ ہوا ہے اور وہ بات چیت پر ہوا ہے.
صحیح.
اور اس میں ضرور کچھ لچک ہوتی ہے اور وہ لچک کے ذریعے کوئی راستہ ڈھونڈا جاتا ہے اور پھر امن آ جاتا ہے. اور یہی بات ادھر بھی ہوگی کہ افغانستان کے جنگ میں سب کو ہر کوئی تھک چکا ہے, اور جب اس تکن کے بعد کسی کو آرام ملتا ہے تو میرے خیال میں یہ خوش آئند بات ہے.
صحیح.
کہ وہ اس پر راضی ہے.
اچھا ہمارے ایک اور کالر ہے معروف شاہد صاحب کشمیر سے. جی فرمائیے.
جی میرا مانند سوال ہے کہ جب تک انڈیا کی افغانستان میں موجودگی اور امریکہ پاکستان اور ترکی پر پورا اعتماد نہیں کرتا, کیا اس وقت تک افغانستان کا کوئی حل موجود ہے؟
جی ظفر اقبال چیما صاحب اس کا جواب دیں گے آپ.
میرا خیال ہے ان کی یہ بنیادی پریزمپشن تو غلط ہے کہ پاکستان ترکی پہ اعتماد نہیں کرتا. ترکی اور پاکستان کے آپس کے جو ریلیشن شپ ہیں, میرا خیال ہے اگر تمام دنیا کے اسلامی ممالک کو دیکھا جائے تو پاکستان کے ترکی کے ساتھ بڑے بیسٹ ریلیشنز ہیں اور پاکستان اسے پورا اعتماد کرتا ہے, اور دونوں ملکوں کی افغانستان کی پالیسی میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. اس لیے یہ شک نہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی بہتر صورتحال نہیں پیدا ہوگی. اور باقی جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی ظاہر ہے ترکی اور پاکستان کی جو افغانستان پالیسی ہے اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. مسئلہ صرف رہ جاتا ہے انڈیا کا. انڈیا نے ابھی اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی میجر ابھی ریئیکشن شو نہیں کیا کہ بھائی وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن سے پہلے افغانستان پہ جو ان کی فوجیں ہیں وہ سبسٹینشلی ودرا کر جائیں گی تو انڈیا اس میں کیا ریئیکشن دکھائے گا. تو میرے تو خیال میں کہ انڈیا جو دہلا ریئیکشن دکھا لے, لیکن اگر یونائٹڈ اسٹیٹس اگری کر جاتا ہے اور طالبان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ اور پاکستان ترکی مل کے اس مشن کو سپورٹ کرتے ہیں
جی,
تو انڈیا کے ساتھ کوئی خاص پولیٹیکل ڈپلومیٹک یا اسٹریٹجک چانسز نہیں رہ جاتے کہ وہ وہاں پہ ہولڈ آؤٹ کریں گے یا وہ کس قسم کے جو وڈرال کے سولوشن ہے اس سے وہ ڈسیبلی کر پائیں گے.
صحیح,
تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے پاس کوئی ایسی پوزیشن رہ جائے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, ظفر اقبال چیمہ صاحب, ڈاکٹر فرقان حمید صاحب. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے. ڈاکٹر مغیث الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جس صورت حال ہے وہ بالکل ایک عجیب و غریب سمت میں جا رہی ہے. ایک جانب وہ جے آئی ٹیز بن رہی ہیں, تحقیقات ہو رہی ہے, عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں, اپیلیں ہو رہی ہیں. دوسری جانب وہ شیخ رشید نے جو کہ موجودہ حکومت میں ایک وزیر ہیں, ریلوے کے وزیر ہیں, انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ شہباز شریف صاحب کو دیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے, جبکہ ان کی اپنی پارٹی نے حزب اختلاف کے مشورے کے بعد یہ منصب ان کے حوالے کیا تھا. تو ہم یہ پوچھیں گے ڈاکٹر مغیث الدین صاحب آپ سے کہ پاکستان کی سیاست آخر کس جانب جا رہی ہے, ہو کہہ رہا ہے. دوسرے مولانا فضل الرحمان نے بھی اب ملاقاتیں شروع کی ہیں, کیا اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, کیا ہو کہہ رہا ہے پاکستان کی سیاست؟
جعفری صاحب بڑا مشکل سوال ہے یہ, اس پر تو ایک سیمینار کی ضرورت ہے.
جی
وہ اختصار مختلف جہتیں اس کی صورت حال یہ ہے کہ شروع میں جب یہ احتساب کے نام پر معاملہ شروع ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک کے اندر کئی ادوار میں احتسابات کیے گئے اور اس پر لوگ کہتے تھے کہ یہ حقیقی احتساب ہے, بعد میں پتہ لگا کہ نہیں یہ سلیکٹو تھا. اور پھر دوسرا دور آیا اس میں بھی احتساب کے نام پر انتقام کیا گیا. اس بار لوگوں کو یقین تھا کہ یہ حقیقی احتساب ہے, اس میں اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ سارے معاملات ہوئے اور عمران خان جو وزیر اعظم ہیں ان کا چونکہ نعرہ تھا یہ کرپشن کے نام پر ووٹ لے کے آئے تھے, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ میرا ایجنڈا نمبر ون ہے. اور ان کے دور میں اگرچہ یہ سارے جو مقدمات ہیں یہ اس سے پہلے کے دور کے بنے ہوئے ہیں اور اس کو عدلیہ نے یہ سارے معاملات کو انیشیٹ کیا ہے, نواز شریف ہوں یا اور سرزد زرداری صاحب ہوں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے اور اقتصادی صورتحال جو ہے وہ اتنی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس کی کوئی ڈائریکشن سامنے نظر نہیں آ رہی. انسرٹنٹی کی کیفیت میں ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کرپشن اور احتساب سے بالکل بے نیاز ہو گیا ہے, اس کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے کہ میرے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں. اس نے اپنے شکم سے سوچنا شروع کر دیا ہے. لیکن ابھی تک وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے کرپشن کے نام پر ابھی تک وہ ساتھ کھڑے ہیں اس امید پر کہ شاید آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں کوئی اچھی خبر آئے اور یہ ملک جو ہے اس کرائسس سے نکل آئے جو پچھلی حکومتیں اقتصادی اعتبار سے اس ملک کو تباہ کے چلی گئی تھی. اب ہو یہ رہا ہے کہ اگر تو اور دوسری طرف ہمارے اس حکومت کے وزراء نے جو بیان بازی شروع کی ہے, یعنی عدلیہ نے یہ انیشیٹو لیا احتساب کا اور جی آئی ٹی عدلیہ کے کہنے میں بنائی گئی, لیکن اون اسے حکومتی وزراء کرتے ہیں, ہم انہیں اندر کر دیں گے. آج ہی وزیر اعظم کے چیف آف سٹاف نعیم الحق نے پریس کانفرنس کر ڈالی اور اس کے باوجود کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ اسے اون کیوں کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اب آصف زرداری کی باری ہے نواز شریف کے بعد, ہم ان کو بھجوائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کے کاموں کو آپ اون کر رہے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے عدلیہ ان کے کہنے پہ کام کر رہی ہے, جس پر عدلیہ کو بھی تشویش ہے کہ عدلیہ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ان کی اسٹوپیڈیٹی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. تو یہ بے احتیاطیاں جو ہیں وزیر اعظم سے لے کر وزیر اطلاعات اور صوبائی وزیر اطلاعات اور دیگر وزراء کی جانب سے مسلسل ہو رہی ہیں، جس سے اس سارے عمل کو لوگوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے. دوسری طرف اپوزیشن، ان کو پتا ہے کہ قانونی جنگ لڑنے سے انہیں کچھ نہیں ملے.
میں اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر صاحب قبل اس کے کہ اپوزیشن کی جانب، میں ایک سوال یہاں آپ سے یہ کروں گا کہ خود جو عدلیہ ہے اس کا رویہ بھی کچھ بڑا ایمبیگوئس نہیں ہے. چیف جسٹس اس طرح سے نیب کے چیئرمین کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں اور آج اور کل میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟
جی ہاں، ان سے دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ عدلیہ سے اختلاف کا اور ان کے رویے سے کیونکہ تھوڑی سی اگریشن موجودہ اپنے چیف جسٹس کے رویے میں پائی جاتی ہے، اور وہ اسی معاملے میں نہیں اور کئی معاملات میں بھی انہوں نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی جس سے لوگوں کو اس قسم کی تشویش رہی ہے. لیکن اوور آل یہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ آج اپوزیشن نے یہ طے کیا ہے کہ اب وہ قانونی جنگ کی بجائے سیاسی لڑائی لڑیں گے اور اس کو سیاسی جنگ بنائیں گے تاکہ ورکرز کو موٹیویٹ کیا جا سکے، کیونکہ قانون کے نام پر تو عوام سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری چوری کو بچانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دو. وہ یہی کہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ملک میں مہنگائی ہے، ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، لہٰذا لوگوں کو اس نام پر ایک دوسری ویو چلائی جائے تاکہ اس حکومت کو جو ہے نا وہ ڈیفینسو کیا جائے. لیکن جو بات آپ نے کی اپنی جگہ بجا ہے کہ اس طرح کی ریمارکس دینے سے عدلیہ اور نیب نے آپس میں جو کارسپونڈنس ہونی چاہیے تھی اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوئی ہے. بس یہی دیکھ رہے ہیں آپ اورنج ٹرین کے معاملے میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جی ٹھیکیداروں کو پیسے نہیں مل رہے، انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا جی اس سے نہیں مل رہا ہے کہ ٹھیکیداروں کے بارے میں جو نیب جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، کیونکہ نیب دور رہے ان کے معاملات سے، لہٰذا اس کو ایسے کہا گیا کہ نیب کو ٹیررائز کر دیا گیا، نیب پیچھے ہٹ گئی، اب اورنج ٹرین بھی چلے گی. کوئی چیز اب احتساب کے عمل سے سامنے ہوتی نظر نہیں آ رہی. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو اثر خان کیس تھا اس کو جس طریقے سے دبا دیا گیا ہے، کچھ چیزیں اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف کیا سیاستدانوں کا احتساب ہے؟ ان کو کہنے کا موقع مل رہا ہے. اب اس کے اندر جو صورتحال تھی کہ اس میں کچھ نہیں ملا، اس لیے حدیبیہ بل کے بارے میں فیصلے کے بارے میں جو عدلیہ نے فیصلہ دیا اسے وائنڈ اپ کریں، تو یہ سب چیزیں جو سوالات ہیں مختلف نوعیت کے اور بہت سارے کیسز لائن پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن فیصلے جلدی کرنا ضروری ہے. سندھ حکومت کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا ہوا کہ جناب یہ آج چیف منسٹر نکلا، آج یہ حکومت ختم ہوئی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہے. میمن کے بارے میں کہا گیا لاکھوں کروڑوں روپے کا گبن کیا، سب کچھ ہوا، آج وہ اسی طرح موجود ہے. تو لوگوں کو اب یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ احتساب آیا تکمیل کو پہنچے گا کہ کوئی کہ نہیں پہنچے گا. خواہش ہر ایک کی ہے کہ اس کا نتیجہ سامنے آئے، لیکن لگتا یہ کہ نتیجہ آنے سے پہلے پہلے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. جی. عمران خان کے بارے میں آج بھی لوگوں کو یقین ہے کہ یہ بندہ آخر وقت تک کھڑا رہے گا اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے.
اچھا، اپوزیشن کے جو رابطے ہو رہے ہیں، اب کیا بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جیسا کہ آپ نے کہا کیا وہ سیاسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟
جی ہاں، سیاسی جنگ اس طرح کہ وہ اسمبلی کے اندر تو اکٹھے ہو سکیں گے، لیکن اسمبلی کے بعد شاید مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی یونٹی ذرا مشکل ہوگی، لیکن اسمبلی کے اندر وہ کافی صورتحال خراب کر سکتے ہیں، حکومت کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں سینٹر لیول پر بھی اور صوبائی لیول پر پنجاب اسمبلی کے اندر بھی، اس چیز کے امکانات موجود ہیں. اور اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ظاہر ہے مختلف پارٹیوں سے لوگ لائے گئے ہیں، اگر کسی کا موڈ بدلا اور کوئی خریدنے پہ آ گیا اور کوئی بکنے پہ آ گیا تو یہ 5-6 کا فرق، 10-11 کا فرق کسی وقت بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے.
اچھا، ہمارے ساتھ آئیے گا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ایک کالر ہیں، وہ شاید کوئی سوال کرنا چاہیں آپ سے، محمد شفا صاحب چترال سے. جی شفا صاحب فرمائیے، شفا صاحب لائن پر ہیں.
جعفری صاحب، خدا کے بعد پاکستان کو سنبھالنے والا آرمی ہے، عدلیہ ہے، مقامی نہ ہے، میڈیا ہے. میڈیا اور عدلیہ یہ مقننہ کا پوزیشن آپ کو پتہ ہے. ابھی شیخ رشید کو یہ سپریم کورٹ میں آنے کے بعد یہ سپریم کورٹ ہمارا آزمائی سے پڑ گیا. شیخ رشید کا پوزیشن پورے پاکستان والوں کو پتہ ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ شادی کیے تو اس نے کہا کہ بھائی
آپ سوال کیجئے نا شفا صاحب، شفا صاحب سوال کیجئے.
ایسے آدمی کے بات پر فیصلہ کرے گا، میرے خیال میں عدلیہ کے لیے بڑا نقصان ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا میں انتہائی شکر گزار ہوں جی. ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے موضوع کے اوپر.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے پانی کے حوالے سے. ڈیمز بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں, فنڈ جمع کیا جا رہا ہے, خاص طور پر پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں, باقاعدہ ڈیمز کا فنڈ قائم ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر ڈاکٹر قمر الزماں صاحب موجود ہیں, جو سابق ڈائریکٹر ہیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے. یہ بتائیے مجھے ڈاکٹر صاحب کہ اب اس وقت پاکستان میں پانی کی پوزیشن کیا ہے اور فور کاسٹ کیا ہے آنے والے دنوں کے لیے کہ پانی کس حد تک پاکستان کی فصلوں کے لیے مل سکے گا.
پاکستان میں جو پانی کی صورتحال ہے وہ اتنی خراب نہیں ہے جتنی کہ پیش کی جا رہی ہے. یقیناً اس کے لیے اس کو مینج بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پانی اسٹوریج بھی جو ہیں, ڈیمز ہیں اسٹوریج, وہ بھی اور بنانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ ان تمام پہ کام بڑے کامیابی سے کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اس وقت عام طور پہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا جو ایکشن اس وقت ریکوائرڈ ہے ڈیمز بنانے سے بھی زیادہ ضروری پہلے یہ ہے کہ اس وقت جو ہم پانی ویسٹ کر رہے ہیں, جو ضائع کر رہے ہیں, اس کی پانی کی سب سے پہلے ضرورت ہے کہ بہتر مینجمنٹ کی جائے. اس وقت تقریباً ایک رفلی اندازے کے مطابق اراؤنڈ 30-40% جو ہے پانی وہ اس وقت ہم لوگ ویسٹ کر رہے ہیں. جو بھی ہمارے مینجمنٹ کے طریقے ہیں, جو اریگیشن کے طریقے ہیں, ان کے اندر پانی ضائع ہو رہا ہے. اور پانی یقیناً کا کلائمیٹ چینج کی جو پروجیکشن ہے اس کے اندر اس میں کمی ہو رہی ہے, پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے. صرف کیپیٹا کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پانی کے یہ نظر آتا ہے کہ جی پانی پر کیپٹا کے حساب سے کم ہوتا جائے گا. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلے یہی ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ تو ہے واٹر مینجمنٹ کی. جو اس وقت پانی کے استعمال کے طریقے ہیں, جو اسپیشلی جو اریگیشن کے اندر اور فصلوں کے لیے جو ایگریکلچر کے اندر پانی ہے وہ 80% پانی جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں یوز ہو رہا ہے, اور جو اس میں سے تقریباً آدھا ضائع ہو رہا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو اس کو مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے. اور نیکسٹ اسٹیپ کے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیمز اور واٹر اسٹوریجز ہیں ان کی یقیناً جو ہے ضرورت ہے اور وہ بنائے جائیں. اور یقیناً جو ملک میں جو پروونسز کے اندر ہے کنسنسس کے ساتھ, اور یہ یقیناً کنسنسس جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ پانی کی کمی ہو رہی ہے تو وہ یقیناً اس کی بیسٹ آپشنس کے اوپر آ جائیں گے. اور اس میں یقیناً حکومت کے پلانز بھی جو ہیں وہ بھی یقیناً, اب یہ فنڈ جو قائم کیا ہے اس کے بارے میں میں کوئی تھوڑا سا, یہ فنڈ جو ہے جو نیشنل جس طرح کے پروجیکٹس اور انفراسٹرکچر ہے وہ اس طریقے سے فنڈ بنا کے نہیں بنائے جا سکتے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ میری اوپینین یہ ہے کہ یہ نیشنل پروجیکٹس ہیں, نیشنل انفراسٹرکچر ہے, اور اس کو ڈیمز کو بنانے کے لیے ہمیں نیشنل فنڈنگ اور ریسورسز جو ہیں وہ جنریٹ کرنے پڑیں گے. مانگے تانگے سے یہ ڈیمز نہیں بن سکیں گے.
مگر سوال یہ ہے کہ ڈیمز کے اوپر کنسنسس تو ہے ہی نہیں ملک کے اندر, ہر ڈیم کے اوپر کوئی نہ کوئی اختلاف ہے.
نہیں, یقیناً کچھ ہیں. یقیناً کالا باغ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, کالا باغ بہت ایکسیزیبل سائٹ تھی جس پہ کنسنسس نہیں ہے. لیکن دوسرے ڈیمز جو ہیں جیسا کہ یہ آج کل بادشاہ کے بارے میں ہے, منڈا ڈیمز کے بارے میں, اس پہ کوئی ڈفرینسز اوپینین نہیں ہے, ان کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. لیکن یقیناً ایز اے نیشنل انفراسٹرکچر کے طور پہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ اس طرح چندے جمع کر کے یقیناً یہ نہیں بنائے جا سکیں گے. جی
اچھا, یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جو اب آپ بھی ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہوئی تھی ویدر کے اوپر, اور پاکستان کے بارے میں کیا فور کاسٹ ہیں, کیا آنے والا جو ویدر ہے وہ کس قسم کا ہوگا؟
جو اس وقت سب سے ریسنٹ انٹرنیشنل ایونٹ ہوا ہے, یہ کاپ پولینڈ میں ہوئی تھی, جو ہر سال ایک کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے, تو اس کے اندر کافی جو ہے ڈسکشنز کے بعد اور ایک بہت کمپریہنسو انہوں نے جو اڈاپٹ کی ہیں امپلیمنٹیشن گائیڈ لائنز, کے جو پیرس کا ایگریمنٹ ہے کلائمیٹ چینج کا, ایک بڑا ایک لینڈ مارک ایگریمنٹ 2015 میں دسمبر میں یہ اڈاپٹ کیا تھا دنیا نے کہ کلائمیٹ چینج پہ کیا کیا ایکشنز کرنے کی ضرورت ہے, کہ کس طریقے سے اس کی ایمیشنز کو کم کیا جائے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ 2 سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ بڑھے. اس کے اوپر یہ جو پولینڈ میں جو لاسٹ کانفرنس ہوئی ہے یہ دسمبر کے فرسٹ اور سیکنڈ ویک کے اندر, اس کے اندر اس کی جو امپلیمنٹیشن گائیڈ لائنز ہیں اس پہ کافی حد تک جو ہے سکسیس ہوئی ہے کہ دنیا نے اس کو اڈاپٹ کر لیا, تو اس کے اندر پاکستان کی بھی پاکستان بھی اسی کانفرنس کا ایک حصہ ہے, اور ہم نے بھی انٹرنیشنل ایک کمٹمنٹ دی ہوئی ہے پاکستان میں کہ پاکستان نے کلائمیٹ چینج کے جو انٹرنیشنل پیرس ایگریمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کاربن ایمیشنز ہم نے کم کرنی ہے, اور پاکستان نے یہ پرپوز کیا ہوا ہے بلکہ آفر کیا ہوا ہے کہ وہ 20% ایمیشنز ہیں بزنس ایز یوزل سے کم کریں گے.
اچھا اچھا, یہ بتائیے مجھے ڈاکٹر صاحب کہ اب پاکستان کے لیے جو آنے والے موسم ہے سرما میں خاص طور پر, جس میں ظاہر ہے کہ ایک فصل بھی ہوتی ہے, کیا فور کاسٹ ہے ویدر کی اور پانی کے حوالے سے؟
جی, یہ کلائمیٹ چینجز کے جو پروجیکشنز ہیں اور جو کچھ پچھلے 5-10 سالوں کے اندر اب لوگ اس کو بڑا ویزیبلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کلائمیٹ چینج جو ہے, جیسا کہ دنیا کے اندر پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہوگا, اور پاکستان میں آلریڈی اس کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور جو وارمنگ پاکستان میں بھی جو وارمنگ ہے اراؤنڈ کلوز ٹو 1 سینٹی گریڈ پچھلے 50 سال میں جو درجہ حرارت ایوریج وہ 8 سینٹی گریڈ سے سلائٹلی کم, یا 8 سینٹی گریڈ کہہ لیں اپروکسیمیٹلی وہ انکریز ہوا, اس سے جو موسموں میں تبدیلیاں ہیں وہ بالکل ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو کلائمیٹ کے ایونٹس ہیں وہ ایکسٹریم ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کی جو فریکوینسی بھی بڑھ رہی ہے, جیسے کہ فلڈز ہے یا بہت ہیوی رین فال ہے کسی علاقے میں, یا کسی علاقے میں ڈراؤٹ کنڈیشنز بھی ہیں تو وہ بھی بہت سویئر ہو جاتی ہیں, اور ان کی فریکوینسی بھی پہلے سے زیادہ اس طرح کے ایکسٹریم ایونٹس کی ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے یقیناً جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کے اثرات ہوں گے کہ جب وہ ایکسٹینڈیڈ ڈراؤٹ کنڈیشنز آ گئیں یا کسی جگہ پہ ایکسٹینڈیڈ اور فریکوینٹ فلڈنگ آئی تو اس سے یہ متاثر ہوگی ایگریکلچر ایکٹیویٹی, تو اس لیے کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان پہ کافی ویزیبل ہیں, اور آئندہ جو پروجیکشنز ہیں اس کے اندر بھی یہ ایکسٹریم ایونٹس جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور ان کی انٹینسٹی بھی بڑھے گی.
اچھا, ہمارے ساتھ تو کچھ کالرز ہیں ڈاکٹر صاحب, شاید آپ سوال کرنا چاہیں. محمد اسماعیل صاحب ہیں راجن پور سے. جی اسماعیل صاحب,
جی
فرمائیے. السلام علیکم, سوال کریں بھائی اسماعیل صاحب.
کلیم اللہ نیازی موجود.
جی کلیم اللہ نیازی صاحب, کلیم اللہ نیازی صاحب جی فرمائیے.
جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تمام سائنسدان اور بین الاقوامی سائنسدان بھی اور ماہرین مانتے ہیں کہ سب سے ضروری ڈیم کالا باغ ہے, اس کو بنانا بھی آسان ہے, یہاں سے نہریں بھی زیادہ نکلیں گی اور جو بجلی پیدا ہوگی اس کی ترسیل بھی بہت زیادہ آسان ہوگی, تو کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو نہیں بنایا جا رہا؟ جو کہتے ہیں کہ جو فلاں نیشنلسٹ اس کے خلاف ہے, جب آرمی نے فیصلہ کیا طالبان کے خلاف تو کس سے انہوں نے مشورہ لیا؟ تو کیا اس وقت پاکستان میں جس طرح چیف جسٹس کی عزت ہے, عمران خان کی عزت ہے اور ہماری آرمی چیف کی عزت ہے, تو وہ کیوں اس کے لیے یکسو ہو کر آرڈر کرتے کہ اس ڈیم کو بنایا جائے؟
جی ڈاکٹر صاحب, کوئی جواب دیں گے اس کا آپ؟
میں اگری کرتا ہوں کہ سب سے فیزیبل سائٹ جو ہے کنٹری میں واٹر سٹوریج کے لیے ڈیم کے لیے وہ یقیناً جو کالا باغ ڈیم کی سائٹ ہے, لیکن یہ کہ میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ جب تک نیشنل کانسنسس نہ ہو उस वक्त तक इसके जितने भी फायदे हों और जितना भी ये फिजिबल हो उसको उससे पहले कि वो कंसेंसस तमाम प्रोविंसेस में तमाम मुल्क के लोगों के अंदर वो कंसेंसस होना चाहिए। जबरदस्ती फोर्सेस के थ्रू इसको बनाना यकीनन मुल्क के मफाद में नहीं होगा। और मैं ये वैसे समझ रहा हूँ कि अभी टाइम अगर हम और देंगे तो यकीनन ये जिस वक्त लोगों को पानी की कमी का एहसास होगा जो इस वक्त इसके हक में नहीं है तो इसकी कंसेंसस ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब आपका। और सामईन अब हम अपने अगले मौजू की जानिब जाएंगे। आप खबरों में सुन चुके हैं कि अमरीका में हुकूमत के शटडाउन के 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। क्या उसके मजमरात होंगे, कौन कौन लोग उससे मुतासर हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है, हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तो बफलो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैजान होंगे और रिपब्लिकन पार्टी के एक्टिविस्ट जनाब एमजे खान साहब होंगे। लेकिन पहले हमारे साथी बहजत जिलानी की एक छोटी सी रिपोर्ट है, इस बारे में इसको सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
सदर डोनाल्ड ट्रंप और सेनेट में अकलियती लीडर चक शूमर और ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। एक रोज कबल ऐवान नुमाइंदगान में 9 मुंतखब कानून साजों ने हलफ उठाया, जहां अब डेमोक्रेट अरकान अक्सरियत में हैं। इस ऐवान में जुमेरात के रोज वफाकी हुकूमत को दोबारा खोलने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई, लेकिन इस इकदाम में $5 अरब की रकम शामिल नहीं थी जिसका तकाजा सदर ट्रंप मैक्सिको अमरीका सरहद पर दीवार की तामीर के लिए कर रहे हैं। और सदर का यह मुतालबा बजट से मुतल्लिक होने वाली बातचीत में मुतनाज़े नुक्ता है। सेनेट में अक्सरियती लीडर मिच मकानल ने कहा कि वो सेनेट में वोट कराने की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि सदर इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। चक शूमर और नैन्सी पेलोसी ने व्हाइट हाउस में सदर से मुलाकात के बाद रिपोर्टरों से मुलाकात की और बताया कि कोई समझौता नहीं हो सका। सेनेट अकलियती लीडर चक शूमर ने कहा कि सदर बदस्तूर अपने मौकिफ पर कायम है। सेनेट में अकलियती लीडर चक शूमर कह रहे हैं कि हमने सदर को बताया कि हमें हुकूमत की बंदिश खोलने की जरूरत है। उन्होंने मजाहमत की। दरअसल उन्होंने कहा कि वो हुकूमत को लंबे अरसे के लिए बंद रखेंगे, महीनों यहां तक के सालों तक। हमने मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जो किसी हद तक सख्त भी थे, लेकिन हम तबादला ख्याल जारी रखेंगे। इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि पेशरफ्त कैसे होगी जब तक कि वो हुकूमत को खोल नहीं देते। कुछ देर के बाद सदर ट्रंप ने अपनी काबीना के अरकान और रिपब्लिकन लीडरों के साथ रिपोर्टरों से व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में बात की, जहां उन्होंने मुफाहमाना लबो लहजा अपनाया और मुलाकात को सूदमंद करार दिया।
I thought it was really a very, very good meeting. We're all on the same path in terms of wanting to get government.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनका ख्याल है ये एक बहुत अच्छी मुलाकात थी। हम हुकूमत को खोलने के हवाले से मुत्तफिक हैं। हम मजीद मुलाकातें करेंगे। हम इस इख्तिताम हफ्ता भी मुलाकात कर रहे हैं। मैंने एक ग्रुप को नामजद कर दिया है जो इस बात का तायुन करेगा कि सरहद के लिए हम क्या कर सकते हैं। रिपोर्टरों ने उनसे सवाल किया कि शूमर के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि वो हुकूमत को उस वक्त तक बंद रख सकते हैं जब तक उन्हें सरहदी दीवार के लिए मतलूबा रकम नहीं दी जाती, तो सदर ने इसकी तौसीक की, लेकिन साथ ही ये कहा कि वो ऐसा होता देखना नहीं चाहते। सदर ट्रंप ने दोबारा ये कहा कि अमरीका को सरहद पर मजीद सिक्योरिटी दरकार है। उन्होंने खबरदार किया कि जुर्म, मनशियात और जराइम पेशा गिरोह मैक्सिको से अमरीका में दाखिल होते हैं। इसी दौरान 8 लाख वफाकी मुलाजमीन बगैर तनख्वाह के जबरी रुख्सत पर हैं। बैजा जिलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
एमजे खान साहब, महीनों बल्कि जरूरत हो तो हफ्तों, महीनों बल्कि बरसों भी बंद रख सकते हैं हुकूमत को, ये इस तरह से? और खुद जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर ने सेनेट में, उन्होंने बिल पेश करने से मना कर दिया, इसलिए कि वो जानते हैं कि सदर साहब दस्तखत नहीं करेंगे, क्या अंजाम होगा? वेयर आर वी हेडिंग? एमजे खान साहब
जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं?
जी जी,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम,
बहुत बहुत शुक्रिया
जी।
देखें, ये जो है गवर्नमेंट का बंद होना, ये अमेरिका की हिस्ट्री में हो चुका है और ये इस बात की गमाजी है कि हमारे लीडर जो हैं वो आपस में मिलजुल के काम करने के काबिल नहीं है। वॉशिंगटन इज टोटली ब्रोक और यू नो जितने 8 लाख के करीब फेडरल एम्प्लॉयज जो हैं, इंक्लूडिंग आप लोग वॉइस ऑफ अमेरिका वाले, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। और अब मुझे लगता है कि ये दोनों साइड में ये पॉलिसी और फंडिंग से ज्यादा یہ ایگو کا مسئلہ بن گیا ہے. ٹرمپ صاحب کا جو چاہیے کہ ورلڈ وار یوز ہو کہیں نہ کہیں فنڈنگ کے سلسلے میں, وہ جسٹ وانٹ ٹو سی دا ورلڈ وار دیئر, دیوار ان کو لفظ نظر آنا چاہیے بل کے اندر. اور ڈیموکریٹ جو ہے انہوں نے بھی اپنے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ ہم نے دیوار کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دینا. تو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اتنے بڑے بجٹ میں 5 بلین کوئی بڑی رقم نہیں ہے, مگر ساتھ ساتھ اور وہ میرے خیال میں اگر وہ 5 بلین کم کر کے 1 بلین کر دیں تو ٹرمپ صاحب کو فیس سیونگ مل جائے گی. اور مگر ڈیموکریٹس بھی اس وقت بہت, کیونکہ ان کو کانگریس میں اب پاور بھی مل گئی ہے, تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح سے دیوار کو شامل کیا جائے, دیوار کی فنڈنگ کو شامل کیا جائے بجٹ کے اندر. تو یہ ایگو کا مسئلہ زیادہ ہے.
مگر خاص صاحب انہوں نے $1.3 بلین کا تو آفر کیا تھا جس کو بعد میں انہوں نے ریفیوز کر دیا پریسیڈنٹ صاحب نے.
ہاں مگر وہ بھی یہ ہے نا, دیکھیں ٹرمپ صاحب کے جو بیس ہے جس نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ دیے ہیں, اور اسپیشلی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ٹاک شوز کو, فاکس نیوز کو, ان لوگوں کو بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان کے کہنے پر عمل کرتے ہیں, تو وہ لوگ بھی ٹرمپ صاحب کو زیادہ پوچھ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بات پہ ڈٹے رہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈیموکریٹس کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ بہت جگہ پہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو یہ ویٹنگ گیم چل رہا ہے, اگر وہ دیکھیں گے کہ اگر اس کو ٹریک کرتے رہیں اور ڈیموکریٹ تنگ آ کے کہ بھائی 8 لاکھ لوگوں کی تنخواہیں ملنی شروع ہو جائیں, وہ ریلینٹ کر دیں اس بات پہ, تو شاید ٹرمپ صاحب کو کچھ مل جائے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ڈیموکریٹ میں وہ فلیکسیبلٹی ہے جو پہلے کبھی نظر آتی تھی. بہت سارے نئے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, بہت سارے ینگ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, اور وہ بہت زیادہ اس بات پہ مصر ہوں گے اسپیکر پلوسی کے ساتھ کہ وہ کمپرومائز نہ کریں اس بات کے اوپر کہ دیوار کے لیے کوئی فنڈ اکٹھے ہوں.
اچھا پروفیسر فیضان, یہ بتائیے کہ انجام کیا ہوگا جب دونوں پارٹیز اپنی اپنی بات پر اڑی ہوئی ہیں, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
آپ نے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار جعفری صاحب, آپ نے بڑی وہ بات کی ہے, اس سے میرے ذہن میں بس وہی بات آتی ہے کہ پہلا مصرع میں نہیں بولوں گا, وہ ہے کہ انجام گلستہ کیا ہوگا. ہر شاخ پہ تو انجام گلستہ کیا ہوگا, تو وہ یوں ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہیں اپنے لیے واپسی کے بہت کم راستے چھوڑے ہیں, اور کیونکہ ان کی جو ان کا جو بیانیہ رہا ہے وہ بہت اگریسو رہا ہے, اور جو ڈیموکریٹ سلیکٹ ہو کر آئی ہیں, جیسے ایم جے خان صاحب نے بھی فرمایا, وہ ایک خاص آئیڈیالوجی کو بتا کر آئی ہیں, اور ان کی جو کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ ڈیمانڈ کریں گے ان کے ووٹرز, جنہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہی ایک تاریخی واقعہ ہوا تھا جب پریزیڈنٹ بش سینئر جو تھے انہوں نے کہا تھا ریڈ مائی لپس نو نیو ٹیکسز, تو وہ ٹیکس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں نیا ٹیکس نہیں لگاؤں گا, لوگ جو ہیں یہ سمجھ لیں بات, لیکن پھر وہی ان کے الیکشن میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. تو یہ جو ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال اس وقت لگتے ہیں کہ وہ بند گلی میں ہیں, تو وہاں سے کیسے نکلتے ہیں, یا تو وہ اپنی اگریشن استعمال کریں گے اور کسی طریقے سے نکلنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ جو نئی دیوار بنیں گی اس کے پیسے میکسیکو دے گا, اور جب تک وہ یہ وعدے جو ہیں وہ ان کو اگلے الیکشن کیمپین میں ان کو چہرہ آئینہ دکھایا جائے گا, اور وہ اس سے بچنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ابھی سے یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنے فیور میں حل کر لیں. یہ جو سچویشن ہے, یہ جو حالات ہیں, یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ فی الحال ان کے پاس بہت کم آپشن رہ گئی,
صحیح,
اور کیونکہ ان کے اوپر اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی ان کے سر پر منڈلا رہی ہے, دیکھیے کیا کرتے ہیں وہ, وہاں پر شکست تسلیم کرنے والوں میں ہے نہیں.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان صاحب, ایم جے خان صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہماری پروڈیوسر تھیں گلروخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن اور بدعنوانیوں کی کیا نفسیاتی اور سماجی وجوہات ہیں اور ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو ماہرین سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح محمد اور سرگودا یونیورسٹی میں سوشیالوجی کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر میاں یاسین سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے. سماعت فرمائیے.
پاکستان میں کرپشن یا بدعنوانی کے بارے میں نفسیاتی اور سماجی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اقدار سے روگردانی اور لوگوں کی یہ نفسیات کہ وہ جو کچھ چاہیں کر لیں، آخر کار کس طرح کسی ذریعے سے وہ قانون کی گرفت سے بچ نکلیں گے، اس بدعنوانی کا سب سے بڑا سبب ہیں. ڈاکٹر فتح محمد برفت سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور نفسیاتی اور کرمنالوجی کے امور کے ماہر ہیں. وائس آف امریکہ سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا کوئی اثر نہیں رہا. وہاں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ مختدر حلقوں یا حکمرانوں کے اپنے مفادات کے مطابق ہوتے رہے ہیں، جس سے عام آدمی میں یہ نفسیاتی رجحان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سطح پر جو کچھ بھی کر لے بچ نکلنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کر لے گا. انہوں نے کہا کہ جس ملک میں سزاؤں کا مؤثر نظام نہ ہو، سزا و جزا سلیکٹو ہوں، وہاں بدعنوانی کے خلاف کسی بھی مہم کی کامیابی مشکوک ہو جاتی ہے. ڈاکٹر برفت کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کبھی اقدار ہوا کرتی تھیں، لیکن گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ ختم ہونے لگی تو ان کی جگہ قانون کو لینی چاہیے تھی، جو نہ ہو سکا اور نتیجتاً لوگوں کی نفسیات بدلتی چلی گئی اور جرم کا رجحان بڑھنے لگا اور سلیکٹیویٹی کی وجہ سے چھوٹے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں قانون شکنی بڑے آدمیوں کا کام ہے، اس لیے نفسیاتی طور پر وہ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں. بحیثیت قوم نفسیات کی تبدیلی کے عمل کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
لوگوں کی جو تربیت ہے وہ اس میں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ قانون جو ہے وہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے ہے، قانون انہوں نے خود بنایا ہے، اگر قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ ان کا اپنا مستقبل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ قانون پہ کسی ترجیح کے بغیر، کسی فرق کے بغیر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. جب قانون سب کے لیے ہوگا، چھوٹے بڑے کے لیے، تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا. قانون میں صرف جو ہے وہ جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تارے عنکبوت ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے لوگ تو یا جو وہ جو طاقت میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ تو پھنس جاتے ہیں، طاقتور نہیں پھنستا. تو جب تک یہ کانسیپٹ چینج نہ ہوگا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون پہ سب کے لیے عمل ہونا چاہیے. عدالتوں کا نظام آپ نے دیکھا 99% ہمارے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتے. آپ کے یہاں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 5% سے بھی کم ہے، یعنی 100 لوگ پکڑے جاتے ہیں 95 لوگ باعزت بری ہو جاتے ہیں. میں ایسے مقدمات میں جانتا ہوں جس میں دوہرا تہرا تین تین چار قتل کیے ہوئے لوگ بھی عدالتوں سے ضمانت پہ اس کے بعد جو ہے وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں. جب ایسے معاشرے میں سزاؤں کا نظام ہی نہیں ہوگا تو یقیناً وہاں قانون پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
سرگودا یونیورسٹی میں سوشیولوجی کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر میاں محمد یاسین نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک اخلاقی انحطاط آیا ہے، اس میں ان تمام اداروں کا قصور ہے جنہیں اسے کرپشن سے پاک معاشرہ بنانا تھا لیکن وہ اس پر توجہ نہ دے سکے. انہوں نے کہا کہ اس کے محرکات میں یہ انسانی نفسیات کار فرما ہے کہ ہر شخص آسودہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر اسے سزا کا خوف نہ ہو تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے، اور یہی کچھ پاکستان میں ہوا ہے. اس کے حل کے لیے انہوں نے کہا،
دیکھیں اس کا بڑا سمپل حل ہے. ایک تو سٹرکچرل ہے کہ ہم اپنے اداروں کو اتنا پاورفل بنائیں کہ وہ اکراس دا بورڈ اس ایول کو ایڈریس کرے، نمبر ون. نمبر ٹو، انڈیویجول لیول کے اندر ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے کہ اس مائنڈ سیٹ کو ہم کس طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے تنظیم جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر، اپنے سلیبس کے اندر اس طرح کی چیزیں لانی چاہیے، اسکول لیول سے شروع کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک جو اچھائی اور برائی کی تمیز، جو حرام اور حلال کی ایک تمیز ہوتی تھی، وہ جو ہے وہ پیدا کی جا سکے. اور وہ تھوڑا سلو پروسیس ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایک شعور دے سکیں کہ آپ نے اس لعنت سے کیسے بچنا ہے.
یہ تھے ڈاکٹر محمد یاسین. قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.